بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، اور ہم بات کر رہے تھے اصحاب الحدیث کی بعض آداب، اور پہنچے تھے امام صاحب کے اس جملے پر، امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ویوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الامام، ویوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الامام، اور اصحاب الحدیث واجب کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھنا امام کے پیچھے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی قراءة الفاتحہ رکن من ارکان الصلاة، اصحاب الحدیث کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ارکان سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لازمی چیزیں ہیں، ان کا ہوندہ لازمی ہے. اور سجدہ سہو سے بھی یہ ختم نہیں ہوتے، اگر کوئی رکن بھول جائے تو واپس اسے لوٹانا پڑے گا، پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو رکن نماز کے وہ بنیادی حصے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی نماز میں. جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں عبادہ بن صامت کی حدیث میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں انہیں سے یعنی سیدنا عباد بن صامت سے روایت ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. اس حدیث میں ام القرآن کا ذکر ہے، فاتحة الكتاب، ام القرآن، یہ سب سورة فاتحہ کے مختلف نام ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ دونوں جو ہیں، دونوں احادیث میں یہ نص ہے، واضح دلالت ہے کہ سورة فاتحہ لازمی پڑھنی ہے، یعنی واجب ہے، رکن ہے نماز میں، امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور منفرد کے لیے. اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. امام کے لیے لازمی ہے، جو مقتدی اس کے پیچھے اقتدا کر رہے اس کے لیے بھی لازمی ہے، اور جو منفرد ہے، منفرد کون ہے؟ جو اکیلا کون نماز پڑھتا ہے؟ جس کا سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہیں، آپ اکیلے پڑھتے ہیں نا، آپ منفرد ہیں. جب اقامت الصلاح ہو جاتی ہے، آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ امام کی اقتداء میں آپ مأموم مقتدی بن جاتے ہیں. تو ان سب پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ منفرد اور امام کے لیے ہے، سوائے احناف کے. جو حنفی ہیں وہ صرف فاتحہ کو واجب نہیں سمجھتے نماز میں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل پکڑتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، سورۃ مزمل آیت نمبر 20 سے. فَقْرَؤُوا، بس پڑھو، مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو تمہارے لیے آسان ہے قرآن مجید میں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ صلاۃ اللیل کے لیے ہے، اور وہ بھی عہد مکی میں، یعنی جب نماز کی تفصیلی احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نماز فرض ہوئی تھی مکہ میں، اور نماز کی جو تفصیل ہے وہ مدینہ میں آ کے بعد میں مکمل ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض نے مبالغہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف اگر نماز میں آپ یہ آیت پڑھیں مدہامتان، سورۃ الرحمن کی سب سے چھوٹی آیت ہے، مدہامتان یہ پڑھ لیں، یعنی یہ کافی ہے نماز میں، صرف فاتحہ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، اب نماز پڑھیں کہ اللہ اکبر کہا ہے آپ نے، اور صرف مدہامتان پڑھ لیا ہے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، آپ کی قرات ہو گئی ہے، یہ قول موجود ہے جیسا فرماتے ہیں جو حنفی یہاں تک بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ آیت جو ہے مدہامتان یہ ما تیسر من القرآن میں سے ہے، اور بعض جو ہے جیسا فرماتے ہیں عربی زبان کے بغیر بھی اسے جائز سمجھتے ہیں بہت شدید افسوس کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بلا ہے والعیاذ باللہ، یعنی عجیب سے اقوال ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بغیر عربی کے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تب بھی ٹھیک ہے، قرآن مجید سے کوئی آپ چھوٹا حصہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ان کے نزدیک ہے، جبکہ یہ ٹھیک نہیں حقیقتاً، کیونکہ نصوص کے خلاف ہے، جو دلائل ہیں واضح دلائل ہیں ان کے خلاف ہے. پھر شیخ فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے القراءۃ خلف الامام، ایک کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، صحیح بخاری کے مصنف جو ہیں، صحیح بخاری کے علاوہ ان کی اور بھی کچھ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم، اس کے متعلق انہوں نے کافی دلائل جمع کی ہیں، وہ بڑی پیاری چھوٹا سا کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. اور امام بیہقی نے بھی اسی طریقے سے اسی موضوع پر الگ سے ایک تصنیف کتاب لکھی ہے، اور بہت سارے دلائل اس میں بیان کیے ہیں ان کتابوں میں، جس میں واضح یعنی دلیل ہے کہ الوجوب قراءۃ فاتحہ الامام والمأموم والمنفرد، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے امام پر، مقتدی پر اور منفرد پر. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ایک اور رائے بھی ہے، قول بھی ہے امام احمد بن حنبل کا اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ کا، کہ اگر نماز سری ہے جہری نہیں ہے تو سب پر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن اگر جہری نماز ہے تو جن دو رکعت میں امام جہری نماز پڑھتا ہے تو جو مقتدی ہے وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں جو مقتدی ہے وہ نہیں پڑھے گا، لیکن مغرب عشاء کی جو رکعت ہے تو جن میں امام جہری قرأت کرتا ہے اس میں مقتدی نہیں پڑھے گا کچھ، وہ صرف امام کی تلاوت اور قرأت کو سنے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن راجح یہ ہے، یہ قول بھی مرجوح ہے، اگرچہ یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے اور یہ قول امام احمد بن حنبل کے اقوال میں سے یہ قول ہے، اس کے باوجود بھی یہ قول راجح نہیں مرجوح قول ہے. یہ جو راجح قول ہے کہ سب پر پڑھنا فرض ہے، امام پر، مقتدی پر، منفرد پر، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ قول راجح یہ ہے کہ وہ پڑھیں گے، اور سکتات الامام نے جب امام خاموشی اختیار کر لیتا تھوڑی دیر کے لیے اس میں پڑھ لیا کریں، جیسا کہ مثال کے طور پہ جب امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو دوسری آیت پڑھنے سے پہلے یہ چھوٹا سا وقفہ جو ہوتا ہے اب اس میں پڑھ لیا کریں، اس طریقے سے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنا دے اور دوسروں کی نماز میں کوئی خلل نہ ڈالے. یعنی وہاں پڑھتے الحمد للہ رب العالمین، اس خاموش میں آپ پڑھ لیں الحمد للہ رب العالمین، کچھ سنا آپ نے؟ میں نے کچھ پڑھا تو ہے نا. اس طریقے سے کوئی کہ دل میں پڑھنا جو پڑھنا نہیں ہوتا، بعض لوگ خاموش ہوتے زبان نہیں ہلتی ہونٹ بھی نہیں ہلتے، یہ کچھ پڑھا ہے؟ یہ دل کا خیال ہے، کیونکہ دل سے پڑھا نہیں جاتا زبان سے پڑھا جاتا ہے، تلفظ زبان سے ہوتا ہے دل سے تلفظ نہیں ہوتا، دل سے نیت ہوتی ہے، دل میں خیال آتے ہیں، دل میں آپ اخلاص ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید، یہ دل کے اعمال ہیں، تو تلفظ میں سے زبان سے ہوتا ہے. اور تلفظ کے دو حصے ہیں، یہ دو قسمیں ہیں، ایک جہری ہوتا ہے ایک سری ہوتا ہے، لیکن ہوتا تلفظ ہے دونوں، یاد رکھیں. تلفظ سے مراد ہے کہ زبان کا قول جو ہے اس میں زبان کی حرکت، ہونٹوں کی حرکت ہونا لازمی ہے، ساتھوں کو سنانا لازمی نہیں ہے، یہ خود سننا بھی لازمی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں یسمع نفسہ سے مراد یہ ہے کہ آپ خود سنیں، میں بھی نہیں سن رہا ہوں، میں لیکن زبان تو ہل رہی ہے نا، لیکن یوں پڑھو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سنا؟ ہلکا سا نماز میں خلل تو ہو سکتا ہے نا آپ کی, تو اس طریقے سے اتنی آواز نہ ہو کہ آپ کا ساتھ والا سنے, کوئی پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ہوتا ہے نا نماز میں کھڑے ہیں. تو یقرأ فی نفسی مراد یہ ہے اپنے نفس میں پڑھے اور زبان اور ہونٹ کو ہلنا چاہیے. اور سنت طریقہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت کرتے, کیونکہ سید ام سلمہ کی حدیث میں آیا ہے, تو رک رک ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے, آیت آیت کو الگ الگ پڑھتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیچ میں فرصت ہے کہ نہیں, اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ, بڑا آسان طریقہ ہے. ہاں جو امام تیزی سے پڑھتے ہیں, جسے حدر بھی کہتے ہیں, آپ کہہ رہے تھے تیزی سے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کہاں پڑھیں گے آپ, مشکل ہو گیا نا. تو اس میں اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ واجب یہ فرض ساقط رکن ساقط نہیں ہوتا, امام وقفہ دے دے امام. اچھا بعض وقت دیکھتے ہوں گے جو امام کہتے اللہ اکبر تکبیرۃ تحریمہ, بعض لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سورۃ فاتحہ, اور بعض لوگ امام جب دوسری صورت پڑھ لیتا ہے یا سورۃ فاتحہ کے بعد تھوڑا سا وقفہ, دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے وقفہ تھوڑا سا ہوتا ہے, جبکہ بعض اس وقفے کو لمبا کر دیتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد بعض امام تھوڑا وقفہ دیتے ہیں تاکہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لے, سنت سے ثابت نہیں ہے یہ سکتہ, یہاں پہ سکتہ جو ہے خاموشی جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور امام جو ہے اب سوچ رہا کون سی سورت پڑھوں, اس وقفے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر قرآن شروع بھی ہو جاتی ہے امام کی دوسری سورت کی سورۃ فاتحہ کے بعد, تب بھی آپ اپنی سورۃ فاتحہ مکمل کر لیں. اگر امام یہاں پہ وقفہ نہ دے, رکوع سے پہلے وقفہ مل جائے, بعض اوقات امام جو ہے رکوع سے پہلے کچھ وقفہ دیتے ہیں, لمبا وقفہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہاں پر بھی. تو اگر امام آپ کو موقع دے دے تو پڑھنا ہے امام کے ساتھ امام کے پیچھے, موقع اگر نہیں دیتا تو امام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ رکن ساقط نہیں ہوتا. اب واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ امام کے سکتات میں پڑھتا ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے, تو سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے, یہاں تک کہ یعنی یہ کہنا کہ اپنے نفس کے اندر پڑھنے کی دلیل کیا ہے, سنیں دلیل سنیں ذرا. یہاں تک کہ سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ سوال کیا گیا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں, سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرأ بها فی نفسک, آپ اپنے نفس سے پڑھ لیا کرو, معروف سے مسلم معروف حدیث ہے. اور مسند احمد میں جو روایت ہے اقرأ بها یا فارسی فی نفسک, اے فارسی اپنے نفس سے پڑھ لیا کرو, یعنی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس طریقے سے. فإن سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اب حدیث بیان کیے سیدنا ابو ہریرہ نے, پہلے مسئلہ بیان کیا ہے اور پھر اس کا ثبوت, یعنی سیدنا ابو ہریرہ نے کہاں سے بات لی اقرأ بها فی نفسک, یہ دیکھو فہم السلف کی اہمیت دیکھیں آپ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے, دلیل واضح ہے. ایک سائل سوال کرتا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں نماز میں, ٹھیک ہے سمجھ آگے بات, لیکن ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں, جب امام پڑھ رہا ہے اور ہم پیچھے اقتدا کر رہے ہیں اس وقت ہم کیا کریں, کیا جواب دیا, اقرأ بها فی نفسک, یہ فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو, تو اسے کیا ثابت ہوا کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہے. اچھا اب دلیل سنیں, فإن سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, قال اللہ تعالی کا ارشاد یعنی حدیث قدسی ہے, قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھے آدھے تقسیم کر دیا. بڑی پیاری حدیث ہے, معروف حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اسے نوٹ کریں, حفظ کرنا ہے, یاد کر لیں, کیونکہ اس مسئلے میں یہ حدیث جو ہے فیصلہ کن حدیث میں سے ہے, بہت اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے, اور میرے بندہ جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے پھر سوال کرے. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين, جب بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العالمين, قال الله تعالى, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے, میرے تعریفیں کی ہے, وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اس کے ٹھیک کرنے میں نسخے میں الحمد للہ دو دفعہ لکھا ہے، آپ نسخے میں کیا لکھا ہے؟ ہاں جو اس میں دیکھیں، جو پی ڈی ایف ہے پی ڈی ایف میں دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں الحمد للہ دو دفعہ ہے نا، ہاں اس کو ٹھیک کر لیں آپ، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. حدیث میں پہلا جملہ الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اور دوسرا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے تعریفیں کی ہے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، میرے بندے میرے بڑائی بیان کی، تمجید کی ہے. وقال مرتن، اور ایک روایت میں فوض الی عبدی، میرے بندے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دیے. فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین قال هذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ وعدہ عہد میرے بندے کے بیچ میں، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے پھر جو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لے، جو مجھ سے مانگتا ہے مانگ لے. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد ما سأل، اب یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندہ جو چاہے مجھ سے سوال کر لے. معروف حدیث سے مسلم نے اور احمد حنبل نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذا یتناول الامام والمأموم والمنفرد، هذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة، یہ جو حدیث ہے اس میں تمام شامل ہیں، امام بھی ہے مقتدی بھی ہے اور منفرد بھی ہے، یہ سورۃ فاتحہ کے متعلق چند اہم باتیں ہیں. اچھا یہ حدیث بھی بڑے عظیم حدیث، اس حدیث کی ابتدا میں سید ابو ہریرہ عنہ جو ہے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں، فرماتے ہیں نفس میں پڑھ لیا کریں. پھر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، تو دلالت کہاں پہ ہے؟ اقرا بها فی نفسک، حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم احمد نے بھی حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کرنے کو جواب دیا اقرا بها فی نفسک، امام کے پیچھے ہوتا پھر نفس میں پڑھ لیا کرو، تو دلیل کہاں سے پکڑی؟ اپنی مرضی سے بات کی ہے یا کوئی حدیث یا دلیل پیش کی ہے؟ دلیل یہ ہے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے، سمعت ہوں براہ راست میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث قدسی کو بیان کیا میں نماز کو آدھے آدھے تقسیم کر دیا بین و بین عبد نصفین ولی عبد ما سأل. پھر سورہ فاتحہ ہے کہ جو آیات ہیں الگ الگ، ہر آیت کے بعد ہم دیکھیں ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں نماز میں الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہر نمازی کو دیتے ہیں، کیف کیسے اللہ اعلم، اللہ اعلم، الکیف کیف مجہول، اللہ کی صفات میں سے سبحان اللہ کہ اللہ جواب دیتے ہیں ہر نمازی کو دیتے ہیں، حمیدنی عبدی اثن علی عبدی مجدنی عبدی، سبحان اللہ. کیونکہ پہلے تین آیات میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب جملہ تبدیل ہو گیا ہے، هذا بینی و بین عہدی، هذا بینی و بین عبدی، میرے بندے و بندے کے بیچ میں وعدہ ہے. پتہ ہے ہم سورہ فاتحہ میں ہر ہم نماز میں سورہ فاتحہ جب تلاوت کرتے ہیں نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہر نمازی اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب مل کر صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے کسی اور سے نہیں. جب یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے، جب یہ بندہ پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتا ہے پھر مجھ سے مانگے جو مانگنا چاہتا ہے، اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو پھر مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا نہیں اسے. میں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ شرک سے کوئی عبادت اللہ قبول کرتا نہیں، وہ دعا عبادت ہے کہ نہیں، پھر دعا کہاں قبول ہوگی؟ توحید ہے تو پھر دعا بھی ہے، توحید نہیں ہے تو پھر دعا بھی نہیں ہے. سب سے عظیم دعا کون سی ہے پتہ ہے؟ رب سے کیا مانگنا ہے سب سے عظیم دعا؟ کوئی آپ سے پوچھے سب سے عظیم دعا کون سی جو آپ سے مانگنی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یاد رکھیں اہدنا الصراط المستقیم. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں نا پھر دنیا آخرت تمام بہتر ہو جاتی ہے اور کامیابی مل جاتی ہے. اگر آپ مال مانگیں دولت مانگیں، اچھی بیوی مانگیں، نیک صالح اولاد مانگیں، یہ سب مطالبے شرعی ہیں، مانگیں، اب مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ، دنیا کے خاتمے کے بعد سب چلے گئے نا. ہدایت کے ساتھ آپ کو کیا ملے گا اگر اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لیے اور آپ کو ہدایت یافتہ بنا دیا ہے دنیا میں؟ دنیا کے بھلائی ملی کہ نہیں؟ کامیابی دنیا کی مل گئی کہ نہیں؟ اور آخرت میں؟ سبحان اللہ. اس لیے سب سے آدمی دعا اہدنا الصراط، اس لیے ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اور پھر آمین بھی سب کہتے ہیں، اور تفصیل بھی اس دعا کی ہے. چھوٹی سی سورت ہے، دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط کس کا ہے اور کس سے بچنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مستقیم ہے تو تمہاری مرضی نہیں ہے، رب کی مرضی ہے، ان کا راستہ جس پر اللہ نے انعام کر دیا ہے، پہلے بھی اس راستے پہ چلنے والے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، انہی کے راستے پہ چلنا ہے. وہ کامیاب ہو چکے تھے اسی راستے پہ چلتے ہوئے، اگر تم نے بھی کامیابی حاصل کرنی تو یہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جو اور راستے جدا ہوتے اس راستے سے، مغضوب علیہم الضالین کا راستہ ہے، اس سے ہم اللہ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، کہ اللہ ہمیں دونوں راستوں سے بچا اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کامیابی ملی کہ نہ ملی؟ سوال دلالت کہاں ہے اس حدیث میں؟ اقرا بها فی نفسك، کون بتائے گا؟
جب بندہ کہے گا الحمدللہ اسی میں پڑھنا ہے، اسی میں دیر ہوتی ہے.
نہیں،
اس حدیث میں وہ دخالہ ہے نا، وہ دخالہ ہے الحمدللہ، جب بندہ کہے گا
تو اسے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پڑھو؟ نفس میں پڑھو. جب بندہ کہے گا تو جواب ملے گا. ایک لفظ واضح دلیل ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ ہاں، وہ ہے یعنی اس میں رکنیت بھی ثابت ہوتی ہے. میں اور آسان کر دوں، یہ اسی حدیث میں، وہ نہیں، یہ سمعتو تو ہے، وہ تو واضح ہے. دلالت کہاں ہے اس میں؟ وہ تو اس نے سوال کیا، حدیث کے اندر کا لفظ ہے. کیا کرو؟ یہاں پہ ڈکلیئر،
جو ہم کہتے ہیں،
یعنی اس میں، اس میں حدیث میں ہے، اس حدیث کے اندر ہے. سورہ فاتحہ آدھی پڑھ سکتے ہیں؟ آدھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو قسم تو صلاۃ نصفین سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے. قسم تو صلاۃ ہے، یہاں پہ رکعت کی بات ہے، پوری نماز کا ذکر ہے نا، تو ساری نماز کی چیز پر قائم ہے، پتہ ہے؟ سورہ فاتحہ پہ. سورہ فاتحہ نہیں پڑھ تو نماز ہی نہیں ہے. قسم تو صلاۃ ہے، نماز صلاۃ کا لفظ ہے یہاں پہ، صلاۃ کا لفظ، اور پھر قسم تو نصفین کا لفظ بھی ہے. نماز نہیں صحیح، نہیں مکمل ہو سک جب تک کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ نہ لیا جائے. جب سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دلالت یہ موجود ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور امام بھی پڑھ رہا ہے، تب ہم کیا کریں؟ اقرا بها فی نفسک. اب سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ میں نے نماز کو دو حصے میں تقسیم کر دیا، قسم تو القراء یا قسم تو الصلاة. لفظ کیا ہونا چاہیے؟ قراء ہونا چاہیے نا. سورہ فاتحہ قراء یا صلاة ہے؟ سورہ فاتحہ کیا ہے، قراءت ہے یا صلاح ہے؟ قراءت ہے نا. تو ہونے یہ چاہیے تھا کہ میں نے قراءت کو آدھا تقسیم کر دیا، قراءت تقسیم ہو رہی ہے، نماز تقسیم تو نہیں ہو رہی نا. جب لفظ صلات کا ہے اور صلات تقسیم ہو رہی ہے، جب تک امام مقتدی یا امام منفرد جو بھی نماز پڑھ نہیں پڑھے گا، صلات ہوگی اس کی؟ ہوگی صلات؟ کیونکہ آدھی ہے نا، نہیں ہوگی نا صلات. جب نہیں پڑھے گا صلات ہوگی نہیں. تو صلات کو برقرار رکھنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. اب مسئلہ یہ ہو، دو چیزیں ٹکرا گئی ہیں. جب امام پڑھے، اللہ نے حکم دیا تھا فانصتوا، سورہ اعراف کی آخری آیت میں، تو یہاں پر امام پڑھ رہا ہے، انصات کا حکم بھی آ گیا ہے، تب ہم کیا کریں؟ مسئلہ ہو گیا کہ نہیں؟ حدیث میں دلالت تو ہے، اب فرض ہے، رکن ہے، سمجھ آ گئی، اب پڑھنا ہے. تو منفرد میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں، سری نماز میں کیونکہ امام خاموش ہے تب بھی پڑھ رہا ہوں. تیسری صورت، جب امام جہری نماز میں پڑھ رہا ہے تب میں کیا کروں؟ مسئلہ ہو گیا کہ نہیں؟ اب سید ابو ہریرہ کا موقف کیا تھا کہ پڑھنا ہے، بتا دیا اسٹوڈنٹ کو. اب ایک نے سوال کر لیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب ہم کیا کریں؟ کیا جواب میں فرمایا؟ اقرا بها فی نفسک، کیوں؟ کیونکہ آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اسے ابو ہریرہ نے کیا سمجھا اس حدیث سے؟ کہ سورہ فاتحہ رکن ہے کہ نہیں؟ رکن ہے, کیونکہ لفظ صلات کا ہے اور آدھا تقسیم ہے. جب تک یہ آدھا حصہ مکمل نہیں ہوتا, جب ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ جواب ہی نہیں دے گا, تو پھر نماز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح ہے. اب اس میں قول راجح کیا ہے؟ تین یا چار اقوال مشہور تین قول ہیں, میں آسان کر دوں. ریویژن کے بعد یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے اور بعض ساتھی ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ نہ دیکھیں کہ قول کس کا ہے, اب دیکھیں کہ دلیل کیا ہے. پہلی بات بتا دوں میں آپ کو, یہ نہ دیکھیں کہ قول کس کا ہے, یہ دیکھیں کہ دلیل کیا ہے. کیونکہ کس کا قول ہے, ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے. ہمارے نزدیک عالم کی اپنی جگہ ہے, اپنا مقام ہے, اپنی رسپیکٹ ہے اور اپنی ایک اس کا ایک جگہ مقام ہے. یہ عالم معصوم نہیں ہے, اور عالم کا قول دلیل نہیں ہوتا. عالم کے قول کو ثابت کرنے کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے, جس عالم کا قول دلیل کے مطابق ہے وہ سراخوں پہ ہے, اس کا قول سراخوں پہ صحیح قول ہے. جس عالم کا قول دلیل سے ٹکرا جاتا ہے تو ہم عالم کی عزت آبرو برقرار رکھتے ہیں, کیونکہ اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے. لیکن اس کے اس قول کو جو دلیل سے ٹکراتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, کیونکہ مجتہد عالم ہے, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. اور اجتہادی غلطی کرنے والے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر صحیح اجتہاد کیا تو دگنا اجر ہے, اگر غلط اجتہاد ثابت ہو تو کچھ ایک اجر مل گیا, ایک اجر کا مستحق ہے. اب دلیل کیا ہے؟ تیسری بات بات سمجھے, پہلی بات کیا ہے, یہ نہ دیکھے کس کا قول ہے, یہ دیکھے کہ دلیل کیا ہے. نمبر دو, عالم کے قول کو دلیل پہ تولا جاتا ہے. عالم کے قول کے لیے دلیل, عالم کے قول دلیل نہیں ہوتا کہ عالم کے قول کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے ثابت کرنے کے لیے. تیسری بات کہ دلیل کیا ہے, دلیل میں نے آپ کو بتا دی ہے, ایک یہ ہے یہ مسلم کی, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں. لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ شیخ نے پہلے بیان کی ہے, متفق علیہ احادیث ہیں. ٹھیک ہے, اور اقوال بھی تین ہیں. پہلا قول جو ہے, کسی پر واجب نہیں ہے, نہ امام پر, نہ مقتدی پر, اور نہ ہی منفرد پر. یہ حنیف و احناف کا قول ہے. حنیف کے نزدیک جیسے کہ شیخ ربیع نے بیان کیا ہے کہ فقر و ما تیسر منہ, قرآن سے کوئی آپ حصہ پڑھ لیتے ہیں, یہاں تک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں تو آپ کی قرأت ہو جاتی ہے. اور یہ قول مرجوح دلائل کے مخالف ہے. دوسرا قول اس کے برعکس جو ہے, سب پر فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام پر, مقتدی پر اور منفرد پر. اور امام شافعی کا قول ہے یہ. اور کئی ائمہ سلف کا قول ہے, اور یہی قول راجح ہے دلائل کی روشنی میں. تیسرا قول جو ہے, ان کے دونوں کے بیچ والا قول ہے کہ امام جب قرأت کرے جہری نماز میں, تب قرأت نہیں کرنی امام کے پیچھے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, پہلے سمجھ لیں. امام جب تلاوت کرے جہری نماز میں, تب امام کے ساتھ نہیں پڑھنے, امام کی قرأت کافی ہے. جب امام سری نماز پڑھے جہری نہ ہو, تب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ قول جو ہے امام احمد بن حنبل کا, امام مالک کا بھی ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی ہے, اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قول کو لیا ہے. جی, یہ قول بھی مرجوح ہے دلائل کی روشنی میں. اور اس پہ پھر علماء کی لمبی چوڑی بحث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اتنی سادی سی بات ہے, کیوں سمجھ نہیں آئی کیسے علماء ہے. بھی سادی سی بات, دلائل کو دیکھنے کے بعد, لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد, حدیث ثابت ہے نہیں ثابت ہے, راجح کیا مرجوح کیا, علماء کی اس میں بہت لمبی بحثیں ہیں. میں تو آپ کو ایک جیسے پکے پک پکائی روٹی آپ کو دے لوں اتنی آسان طریقے, ورنہ علماء تو بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ عام مسئلہ نہیں ہے. اب یہ حدیث نہیں ملی ہے، ملی ہے تو اس میں جو سند تھی اس کے راوی جو یہ راوی نہیں تھے جو بخاری مسلم کی روایت میں سے کسی اور طریق سے ملی ہے، تو یہ متقی پر عالم کیسے لے گا اس کو؟ تو تحقیق حدیث کی الگ مسئلہ ہے، حدیث کا پہنچنا الگ ہے، اس کا ثابت ہونا الگ ہے، دلالت اس کی سمجھ میں آنا نہ آنا الگ بات ہے، اور ترجیحات کو دیکھنا الگ بات ہے. 70 کے قریب مرجحات ہیں تقریباً، ایک نہیں ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد عالم نے یہ فیصلہ کیا کہ فرض نہیں ہے، عذر ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس معذور ہے کہ نہیں؟ مجتہد ہے، عالم ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. مسئلہ اس میں نہیں ہے، اجتہادی غلطی عالم سے ہوئی، مسئلہ ان لوگوں میں ہے جو اندھی تقلید کرتے ہیں. دلائل واضح ہو گئی ہیں، کہتے ہیں میرا میں نے دلیل کو سمجھ لیا، آپ کی بات درست ہے، یہ بات یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، بات سمجھ میں آ گئی مجھے، لیکن میرے اوپر میرے امام کی تقلید فرض ہے، میں کیا کروں؟ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے. الا یہ کہ ایک شخص طالب علم ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے، میں علماء کے اقوال کو دیکھتا ہوں، میں مزید اس میں تفصیل دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے کے بعد فیصلہ کروں گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق کو جاننے کے بعد اسے نہ اپنانا یہ قباحت ہے. نہیں بھائی سمجھے ذرا، مجتہد اگر اجتہاد کر کے غلطی کرتے اس کی نماز تو ہے نا؟ نہیں نہیں بتاؤں، نہیں پڑھا تو اس کو اجتہادی غلطی ہے اس کی، اس کے نزدیک یہ دلائل جو ہمیں مل رہے ہیں ان کو نہیں ملے. میں نے بڑے اس کے پاس 10 سے زیادہ اعذار ہیں نص پہ عمل نہ کرنے کے. مجتہد عالم ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، جب اجتہادی غلطی ایک اجر ملا کہ نہیں؟ اب ایک اجر ملنے والے کو نماز باطل ہے اس کی کیا؟ سمجھے مسئلے کو ذرا پلیز. عالم سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، اگر مجتہد عالم ہے تو اس کو ایک اجر تو مل گیا نا حدیث کے مطابق. نہیں اس کو کہاں ہوگی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اندھی تقلید والے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو حق جاننے کے بعد. الا یہ کہ کوئی مزید تحقیق کرنا چاہتا اور کر رہا ہے اور اس کو حق واضح نہیں ہو. دیکھیں یہاں پہ تقوی گائیڈ کرتا ہے آپ کو، آپ تقوی کو گائیڈ نہیں کرتے، آپ کے خواہش نفس کی یہاں پہ جگہ کوئی نہیں ہے. جو کہتے امام کا قول میرے اوپر واجب ہے ماننا اور یہ حدیث میں سمجھنے کے بعد چھوڑ رہا ہوں، وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ خواہش نفس ہے یا اس کا تقوی ہے؟ خواہش نفس ہے اس کی. لیکن ایک شخص کہتے ہیں یار بات آپ کی درست ہے، یہاں پر بھی دلائل، یہاں پر بھی دلائل، میں مزید تحقیق کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ذرا دل اطمینان ہو جائے اور میں یقینی بنیاد پر فیصلہ کروں، پھر میں عمل کروں. اس میں کوئی قباحت ہے؟ اس کا حق ہے اگر اس کی، کیونکہ بچپن سے اس کی آنکھیں اسی مذہب میں کھلی ہیں، وہ تحقیق، لیکن تحقیق وہ کر رہا ہے، اب جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے وہ جان اس کا رب جب اندر کیا چھپاتا ہمیں کیا پتہ. ایک بندہ آپ کو واضح کہتا ہے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ دلیل یہاں پر صحیح ہے، لیکن میرے اوپر میرے امام کا قول جو ہے اس کو ماننا واجب ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ کر امام کے قول کو لے رہا ہوں. یہ اندھی تقلید ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا ہے. ہمیشہ تقوی کو آگے رکھیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یاد رکھیں فلاح پانی ہے تو نفس کی تزکیت لازمی ہے، اور نفس کی تزکیت کیسے ہوگی؟ تقوی کی بنیاد ہوگی. تقوی کو آگے رکھیں، اس کو گائیڈ کرنے دیں، آپ پیچھے چلے. جو ہی خواہش نفس آگے چلی گئی نا، پھر تقوی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پھر تباہی، پھر ہلاکت ہے. بعض جو دلائل ہیں، یہ بات واضح کر دوں، انصاف کی بات ہے، دو احادیث ہیں مسند احمد میں اور سنن میں، دونوں موجود ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے کوئی نماز میں کچھ پڑھ رہا تھا؟ صاحب نے عرض کی جی ہم پڑھ رہے تھے. نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. یہ واضح دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا کچھ اور نہیں پڑھنا، یعنی امام کے پیچھے جہری نماز. مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے، صحیح حدیث. اچھا بس اس میں تصحیح میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن قراجح کے صحیح ہے. اچھا اس سے مراد کیا اس حدیث سے؟ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھے، جب دوسری سورت امام پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد تب خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی اور نماز، کوئی اور قرأت نہیں کرنی. دوسری حدیث میں آیا ہے مسند احمد اور ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی غالباً ہے سنن میں, کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے, قراءۃ الامام له قراءۃ. یہ حدیث جو ہے ضعیف حدیث ہے. امام کی تلاوت قراءۃ جو مقتدی کی ہے, یعنی مقتدی نہ پڑھے امام کی کافی ہے اس کے لیے, مسند احمد میں ہے, ترمذی میں حدیث موجود ہے. اس سے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو, اور علامہ البانی کا موقف یہی ہے جو شیخ حسین بن کا موقف ہے, کہ امام کے پیچھے جہر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. شیخ صالح فزان کا بھی یہی موقف ہے. اسے میں کہا اے اپنی نہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے, پہلے بتا دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا جو یہ کہتے کہ لازمی پڑھنی ہے, امام شافعی کا قول ہے, شیخ ابن باز کا, ابن عثیمین کا, اور دیگر جو علماء ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ کا, شیخ عبید الجابری, جتنے بھی باقی علماء ہیں سلف علماء, یہ ان کا قول ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھیں کہ دلیل کس کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے شروع مقدمے میں یہ بات پہلے بتا دی تھی, ٹھیک. اب یہ جو حدیث ہے کہ امام کے قرآن کے قرآن, امام بخاری رحم, اچھا امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القراءة خلف امام جو کی تصریف میں نے بتائی ہے, اس حدیث کی تفسیر بیان کر کے فرمایا کہ ضعیف ہے. امام بخاری کے نزدیک ضعیف حدیث ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت نہیں ہے. امام بیہقی نے اس کی تضعیف کی ہے, اور دیگر کئی امام نے کی ہے. الغرض خلاصہ یہ ہے, اچھا ایک چوتھا قول بھی ہے یاد آیا, سورہ فاتحہ ساقط ہو سکتی ہے, ساقط ہو سکتی ہے. اس کی ایک صورت ہے, اگر رکوع کو پا لیا جائے امام کے ساتھ, کوئی شخص نماز میں داخل ہوتا ہے اور وہ رکوع میں جا کے شامل ہو جاتا ہے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. یہاں پر رکعت کیسی ہوگی, سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں, ابھی میں نے کہا نماز کو دو حصے تقسیم کر دیا نماز, ابھی یہ بات کہاں گئی. یہ دلیل ہے سورہ فاتحہ کی رکنیت کی, اور یہی ثابت اور واضح ہے. اس دلیل کو ختم کر سکتے کوئی اور دلیل, یا اس دلیل کی تفصیل کسی اور دلیل میں اگر ہے تو اس کو ویسے سمجھا جائے گا. سید ابوبکر رضی اللہ عنہ, ابوبکر اور صحابی ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, آپ سے رکوع میں ہوتے ہیں, پیٹھے سے آتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں, رکوع میں چلے جاتے ہیں, چلتے ہوئے صف میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ نماز مکمل کر لیتے ہیں. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ فرمائے, آئندہ ایسا مت کرنا, لا تعد, ایسا نہ کرنا دوبارہ. اس حدیث میں اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب شامل ہوئے, سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زادک اللہ حرصا ولا تعد, دوبارہ ایسا مت کریں. کیا دوبارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے جو تم نے پڑھ لی ہے تو پڑھ لی, نہیں جو رہے گا اس کی قضا کر لو. اس میں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رکعت دوبارہ پڑھو, کیونکہ تمہاری رکعت نہیں ہوئی. اس سے وہی عام لفظ یا نصیحت ہے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے نکلو تو سکینت وقار کے ساتھ نکلو, آہستگی کے ساتھ نکلو, جو تم پالو پڑھو, جو تم سے رہ جائے اسے قضا کر لو یا تمام کر لو. دو روایات ہیں. تو اس حدیث میں جس روایت میں آیا ہے کہ جو تم نے پڑھ لی ہے وہ ٹھیک ہے, جو تم سے رہ گئی ہے اسے قضا کر لو, یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ ایک رکعت پڑھ لو, کیونکہ جہاں پر بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر بیان کرنا لازمی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب مسجد میں داخل ہوئے اور نماز میں غلطی ہو گئی, جیسے آگے آئے گا انشاءاللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جب نماز دوبارہ تو نماز پڑھی نہیں ہے, جب اطمینان نہیں تھا نماز میں. تو یہاں پر اس حدیث میں, سید ابوبکر کے حدیث میں, اگر رکعت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے فرماتے جا کے تم ایک رکعت پڑھ کے تمہیں نماز نہیں ہوئی اور آئندہ ایسا مت کرنا, کیونکہ البیان فی وقت الحاجہ بیان ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے جہاں پہ بیان کچھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وحی نازل ہوتی ہے، مشرع ہیں، تشریع لے کے آئے ہیں، جہاں پر جو بات جہاں پر لازمی بیان کرنی ہے نا تو اس کی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. یہاں پر مسئلہ ایسا ہے نماز، کیونکہ نماز فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، اگر رکعت نہیں ہوئی اور نہیں پڑھی جان بوجھ تو نماز ہی نہیں ہے پھر نا، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز رہ گئی جو رکعت رہے گی اس کے بارے میں نہ بتائے اور عمی بات کر کے فرمائے کہ لا تعد، دوبارہ ایسا مت کرنا. اچھا زادک الحرصن میں لا تعد دو جملے ہیں. زادک الحرصن کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں اضافہ فرمائے. کس چیز کی حرص تھی؟ جلدی میں کیوں جلدی سے آئے؟ اور ایک روایت میں آئے کہ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، جلدی کیوں پہنچے؟ رکعت کو پانے کے لیے. اللہ کے حرص میں اضافہ فرمائے، آپ حریص ہیں نماز کی پڑھنے میں، رکعت کو پانے میں، ایک تو بات یہ ہے. دوسری لا تعد، لا تعد میں کیا ہے؟ صرف رکعت نہیں ہوئی، لا تعد سے کیا مراد؟ رکعت نہیں ہوئی، یہ سب سے چوتھی بات ہے، آخری بات ہے. لا تعد دوبارہ مت کرو، دوبارہ کیا مت کرو؟ دیر سے مت آؤ. لا تعد میں شامل ہے کیا نہیں؟ صف مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رکوع میں جا کر چلنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ فوراً داخل ہوتے رکوع میں جا وہ چلتے گئے. حرص ہے نا کس؟ اب دیکھیں ایک بندہ داخل ہوتا ہے، چلتے ہوئے صف میں جا کے ملتا ہے یا رکوع فوراً کر کے چلتے ہوئے صف میں ملتا ہے، مشکل کیا ہے؟ اب رکوع کر کے چلنا مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ حرص ہے کہ نہیں؟ اب حرص کس چیز کا ہے؟ کیونکہ جو خبر ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ایسا کیا، داخل ہوتے ہوئے رکوع رکوع چلتے گئے اور شامل ہو گئے صف میں، ٹھیک. لا تعد، اچھا اس میں بھی نہ کریں. نمبر تین، سانس پھولا ہوا تھا، بہت تیزی سے چل کے آئے تھے، اس سے بھی منع کیا. دیر سے مت آئیں، تیزی سے چل کے مت آئیں، سانس پھولا ہوتا ہے تاکہ نماز سکون سے پڑھ سکیں، داخل ہوتے رکوع میں مت جائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور رکعت نہیں بھی ہوتی، یہ آخر میں آتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ لا تعد میں سب شامل ہیں اس لفظ میں، اس کا مطلب ہے جو بھی دیر سے پہنچے گا، سانس پھولی ہوگی، اس کی رکعت ہے، اس سے دوبارہ پڑھنی چاہیے نا. پھر لا تعد میں سب شامل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جو دیر سے پہنچتا ہے، جو تیزی سے چلتا ہے، جی جی میں کہہ رہا ہوں نا، خشوع، خشوع سب، یہ ساری چیزیں. اب یہ جہاں پر جب یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو لا تعد میں سب شامل ہیں، اس لیے قول راجح یہی ہے کہ رکوع پانے سے، رکوع میں ملنے سے پانے سے رکعت ہو جاتی ہے. اچھا اب سورہ فاتحہ جو صلاۃ تھی میں نے کہا پچھلی روایت میں سے، مسلم کے حدیث میں، اب یہاں پر کیوں ساقط ہوئی؟ اس دلیل کی وجہ سے. ایک ایسی سورت ہے جس میں سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے اس دلیل کی بنیاد پر. دوسرے اس میں اور بھی رکن اس میں ساقط ہو گیا، کون سا ہے؟ قیام کا رکن، کیونکہ قیام کی حالت میں فرض نماز کے لیے سب سے پہلے قائم ہونا ہے، یہ ایک رکن ہے. سورہ فاتحہ ہے دوسرا رکن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ارکان ہے نماز کی، یہاں پر جب رکوع میں شامل ہو گئے تو قیام کے رکن بھی چلا گیا اور سورہ فاتحہ بھی چلا گیا. یہ دونوں جو ہیں دلیل کی بنیاد پر ساقط ہوئے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں ہوئے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی، دلیل نہ ہوتی، تو ہم کہتے رکعت نہیں ہوئی، آپ نے دوبارہ رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ آپ کی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک، ایک اور مسئلہ، پانچواں مسئلہ میں پورا کر لوں پھر سوال جواب اس کے بعد. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اگلا 45 اگلا مسئلہ اگلے درس میں انشاءاللہ. ایک شخص شامل ہو گیا، ابھی امام سورہ فاتحہ، ابھی امام قیام کی حالت میں اور قرات کر رہا ہے، آپ جو شامل ہوئے تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، امام رکوع میں چلا گیا، تب کیا کریں؟ اگر آپ سورہ فاتحہ پوری کرتے ہیں تو امام سر اٹھا لے گا رکوع سے، ایک رکن پر دوسرا رکن چلا گیا آپ کا. اگر نہیں پڑھتے ہیں پھنس گئے نا، اب نہیں پڑھتے تو سورہ فاتحہ چلی گئی، تب کیا کرنا ہے؟ رکوع میں چلے جانا ہے، نماز پوری کرنے سے ایک رکعت پڑھنی ہے دوبارہ نہیں پڑھنی ہے. کیونکہ اگر پوری سورہ فاتحہ دیر کے آنے کی وجہ سے رکوع میں شامل ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے، اسی دیر کی وجہ سے اگر آپ شامل ہو جاتے پوری نہ پڑھ سکیں تب بھی ساقط ہو جاتی ہے. اور یہی دلیل ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری کی حدیث میں، یہ دلیل ہے، واللہ اعلم. پہلی رکعت کے لیے، کیونکہ پہلی میں ممکن ہے، بعد میں کیسے ممکن ہے؟ اگر دوسری رکعت میں امام تیزی سے پڑھتا ہے. اچھا درس مکمل ہوا، اب سوال جواب کی نشست ہے. تو پہلا سوال بھائی کا یہ ہے یہ جو امام کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے ہیں تھوڑی دیر سے, امام جو ہے قیام کی حالت میں ہے, ابھی کھڑا ہے اور کچھ قرأت پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے. آپ تکبیر تحریمہ پڑھیے اور سورہ فاتحہ شروع کیے تو امام رکوع میں چلا گیا ہے. اس میں کیا کرنا ہے, آپ رکوع میں ساتھ امام کی اقتداء کرنی ہے, رکوع میں چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کی رکعت ہو جاتی ہے, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل سیدنا ابو بکر کی یہ حدیث ہے. اچھا اب بھائی سوال یہ ہے, اگر دوسری رکعت میں ہو جائے, آپ شروع سے نماز پڑھیں امام کے ساتھ, دوسری یا تیسری رکعت میں امام صاحب جو بڑی تیزی سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, مکمل نہ کر سکیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, خاص طور پہ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں, اور سورت نہیں پڑھنی ہوتی. بعض ائمہ جو ہیں بڑے تیز سے پڑھتے ہیں, اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جو جلسۃ استراحہ ہے تیسری رکعت کے اٹھنے سے پہلے, کچھ امام نہیں بیٹھتے تو آپ استراحہ میں بیٹھتے ہیں سنت پانے کے لیے, پھر آپ اٹھتے ہیں تب امام سورہ فاتحہ تقریباً جو ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں, امام رکوع میں چلا جاتا ہے. اگر پہلی رکعت کے علاوہ کسی اور رکعت میں ہو جائے تو رکعت نہیں ہوتی, دہرانی پڑے گی. اور اگر امام کی پوری نماز ایسی ہے جس میں ارکان پورے نہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں, تو نماز ہی نہیں ہے. بعض اوقات آپ مسجد میں دیر سے پہنچتے ہیں, یا کچھ مصلے ہوتے ہیں بعض اسکولوں میں یا بعض آفیسز میں, کچھ لوگ امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں. اگر آپ کا رکن پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. رکن اطمینان کے متعلق اگلے درس میں اسی حدیث پہ بات ہو رہی ہے اور اسی موضوع پہ بات ہوگی, ارکان الصلاح کے پہ بات ہوگی, اس پر مزید تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیسے رکن کو پایا جاتا ہے اور کب رکن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس رکن کو واپس لوٹایا جاتا ہے اور لازمی ہوتا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ. آپ کچھ پوچھ رہے تھے, کون پوچھ رہا تھا؟ جی یہی میں کہہ رہا ہوں, جس میں ایک سے زیادہ معنی ہے تو سب پہ عمل کرو نا, آپ صرف یہ کہتے ہیں رکعت نہیں ہوئی اور باقی تو آپ نہیں, لفظ لا تعود میں اس لفظ کی بات ہو رہی ہے, سورہ فاتحہ کے ناہن کی بات نہیں, وہ تو واضح ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی صحابہ, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب لا تعود میں صرف یہ مسئلہ ہے, سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں پوری حدیث میں, اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جن علماء نے کہا کہ رکعت نہیں, وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, کوئی سورہ رکن دوسری حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سورہ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس لیے آپ پر فرض ہے ایک رکعت دہراؤ, بلکہ زاد کل حرصن ایک دعا ہے, میں آپ نے اچھا کام بھی کیا ہے, لیکن ایک غلطی بھی ہوئی دوبارہ نہ کرنا. اب یہ غلطی کیا تھی, ایک اور بتاؤ چیز میں آپ کو, اس سے بڑی بات بتاؤں. سیدنا عبداللہ بن زبیر, دیکھیں صحابہ نے سمجھا کیسے ہے, صحابہ نے سمجھا کیسے اس مسئلے کو. دیکھیں ہمارے بات کرنا آسان ہے, اتنی آسان نہیں ہے مسئلہ, نہ رکن کہے نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے عام بات نہیں ہے, میں تو آپ کو آسان طریقے سے بتا رہا ہوں. سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے, منبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, فرماتے ہیں من سنہ, سنے ذرا, یہ سنت میں سے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو امام رکوع کی حالت میں تو رکوع کی حالت میں آ کے صف میں شامل ہو جائے, اس کی رکعت ہو جاتی ہے, یہ سنے, یہ سنت میں سے ہے. میں بات پوری کر لوں تاکہ بعد میں پوچھنا, یہ سنت میں سے. پتہ کیا مطلب ہے سنت میں سے؟ محدثی کے نزدیک اگر کوئی کہہ دے صحابی من سنہ, مرفوع حدیث ہے یہ, اب یہ تو قول صحابی کا قول ہے من السنہ کو ایسا کرے, اگر کوئی کہہ دے نا من السنہ تو مرفوع سمجھا جائے گا. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں تھے, یہ پتہ نہیں تھا ان کو, ٹھیک ہے ممکن ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ ارواح الغلیل میں جلد نمبر دو میں دوسری جلد میں پانچ صحابی کا نام بتاتے, پانچ ایک نہیں, ان میں سے عبداللہ بن زبیر ایک ہے, جس میں فرماتے کہ اس میں اجماع سکوتی ہے, کیونکہ کسی نے جب بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر کھڑے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک نے انکار نہیں کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں رکعت نہیں ہوتی, ایک تو کہہ دیتے نا. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ کا نام لیتے ہیں, ایک تو یہ بڑی بات ہے جماع سکوت علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر کی ممبر پر کھڑے ہو کے, دوسری طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں, خود ان کے شاگرد بھی ساتھ ہیں شامل ہو جاتے ہیں رکوع میں, سلام پھیرنے کے بعد شگرد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رکعت کو پورا کرنے کے لیے. صدر عبداللہ بن مسعود ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں, سنیں, ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر سلام جب بٹھا دیتے ہیں تو شاگرد پریشان ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ کی رکعت ہو گئی ہے. تو پانچ صحابی ہیں, سیدنا زید بن ثابت ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں, سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں, سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں, اور پانچویں کون ہیں میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں, ایک پانچویں صحابی بھی سیدنا غالب سیدنا ابوبکر صدیق میں بھول رہا ہوں اللہ اعلم. تو پانچ صحابہ کرام آپ دیکھ لیں رواہ الخلیل میں, ربانی فرمائے صحیح سند ہے, سند یعنی پانچوں آثار صحابہ کے صحیح ہیں. تو جب صحابہ کی فہم اور سمجھ ہے اور ہم آ کے جھگڑتے کہ رکعت ہوئی نہیں ہوئی ہے, میرے نزدیک جو جس کا ایمان اور تقوی یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو رکعت پڑھ لے, کوئی اعتراض نہیں, اس کو ایمان اس تقوی گائیڈ کر رہا ہے. ابھی میں نے کہا ہے کہ آپ کے جو تقوی اس کو گائیڈ کرنے دیں, اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو لازمی نہیں کہ ہر بات سمجھ نہیں ہے. تقوی آپ کا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی علماء کا اس میں قول موجود ہے, ہمارے الحدیث بھائی جو ہیں انڈیا پاکستان میں وہ رکعت کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں, ہمارے بھائی کوئی مسئلہ, اگر آپ کو یہ دلیل ان دلائل کی روشنی میں جو آپ نے سمجھی ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی تو آپ دوبارہ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو دلائل ہمارے سامنے ہیں اور صحابہ کے عمل ہمارے سامنے ہیں, ہمارا تقوی ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے, یہ رہنمائی کرتا ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے. واللہ اعلم.
ایسا سچویشن آتا کہ آپ آئیں اور رکوع میں آپ گئے, رکوع میں
رکعت نہیں ہوئی, اس لیے میں کہ یہ اگلے درس میں تفصیل بتاؤں گا میں کہ رکن کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے. اگر آپ شامل ہو گئے ہیں رکوع میں اور امام نے سر اٹھا کہا سمع اللہ لمن حمدہ, آپ نے ایک مرتبہ کم سے کم تسلی کے ساتھ رکوع میں پورے جاتے ہوئے سبحان رب العظیم نہیں کہا ہے, پورا نہیں کہا, آپ نے کہا سبحان, امام نے سر اٹھا لیا, آپ کی رکعت نہیں ہوئی. کیونکہ حدیث میں ہے جب تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آتا ہے اطمینان نہیں ہوتا, تو اطمینان کم سے کم رکوع میں اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان رب العظیم. مزید تفصیل اس کے بارے میں آج رب پوچھے اگلے درس میں, نماز کے ارکان کے تعلق سے میں نے کہا اگلے درس میں تفصیل انشاءاللہ بات شیخ کریں گے انشاءاللہ. کس کا امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن خلف الامام میں جو تصنیف ہے اس میں, اس میں تو ملو ہمارے بھائی امام بحق نے پچھلے زمانے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے, اس زمانے سے تصنیفات موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں. اب آپ کا تقوی آپ کو کیا کس طرف لے کے جاتے ہیں, راجح مرجوح آپ کے نزدیک کیا ہے؟
میں
یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام بن تیمیہ کے نزدیک اور شیخ علامہ البانی کے نزدیک یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے کہ سورۃ فاتحہ سے کچھ نہ پڑھو, ان کی تحقیق ہے یہ,
ان کی تحقیق
مطابق ضعیف ہے. ہاں وہ کہہ دوں,
شیخ البانی نے رجوع نہیں کیا شیخ سے,
مجھے یاد نہیں ہے.
میں ایک عالم سن رہا تھا صفت صلاۃ النبی کے مقدمے میں یہ بات مذکور ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا.
نہیں, اس کو تو انہوں نے ثابت کیا صفت صلاۃ کے مقدمے میں
ثابت کیا.
ہاں رجوع اس سے نہیں کیا کیونکہ ان کا موقف ہے اور یہی موقف رہا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑی جہری نماز میں, یہ ہمیشہ سے ان کا موقف رہا ہے. میں نے کہا شیخ صالح فوزان کا یہ قول ہے حیات ہیں حفظہ اللہ, کیونکہ امام احمد الحنبل کا قول کو لیتے ہیں. شیخ ابن باز نے مخالفت کی ہے, شیخ ابن عثیمین نے مخالفت کی ہے, فرماتے نہیں لازمی پڑھنا ہے, سب کے لیے پڑھنا ہے اور رکن اس کے بعد نماز نہیں ہوتی, اب دلائل ہے سبحان اللہ سب کے پاس.
لیکن شیخ جب ایک وقت میں ایک کے نزدیک ضعیف ہے تب کہ وہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے, اس زمانے میں دونوں موجود ہیں, ایک کی تحقیق مطابق ضعیف ہے ایک کی تحقیق مطابق صحیح ہے, تو جب یہ ان کو پتہ چل جائے تو ان کو قبول کرنا ضروری نہیں؟
نہیں ضروری, آپ کی تحقیق ہے, آپ کا تقویٰ آپ کو نہیں کر رہا کیسے قبول کروں میں؟
نہیں دوسروں نے ثابت کر دیا ہے
یار, ثابت ان کی تحقیق ہے, میرے تحقیق امام بخاری کی تحقیق مطابق انہوں نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے, کیا کریں گے آپ؟ امام بخاری اپنے علم میں معروف ہے نا, محدث ہے معروف ہے امام بخاری.
جیسے کہ قول راجح ہم لے رہے
میں یہی کہہ رہا ہوں, قول راجح ہم نہیں اسی اساس پہ لے رہے ہیں کہ صرف علماء کو نہیں، اس لیے میں شروع میں کہا تھا یہ نہ دیکھے کون کہنے والا ہے، اب دلیل کو دیکھیں کیا ہے، دلیل سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئیے، دلیل آپ کو گائیڈ کرے گی تقوی آپ کا یہ ہے۔ کیوں رجوع کروں کہ نزدیک ابھی تک وہی قول ہے، ان کے نزدیک شیخ بن باز کا قول مرجوع ہے اور احمد بن حنبل کا قول راجح ہے، شیخ بن باز کے استاد ہیں شیخ صالح فوزان کے، اپنے استاد کے قول کو نہیں مان رہے، امام احمد بن حنبل کا قول کو مان رہے ہیں، کیا خواہش نفس ہے یا ان کا تقوی ہے؟ بات اتنی بتا رہا ہوں اس انسان نہیں کہ آپ سمجھ، مجھے سمجھ، ان کو سمجھ میں ایسے آیا ہوگا، دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں، تضعیف ہے، امام احمد بن حنبل کا ضعیف حدیث ہے، اس تضعیف کو کرتے کہتے وہ کہتے ضعیف ہے تو میں نہیں مانتا، علامہ البانی کی تحقیق کے نزدیک صحیح تحقیق ہے، امام بخاری کو ان کو نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، امام بحقی کی بات کو نہیں مانا، شیخ بن باز کے یہی تو اجتہاد ہوتا ہے، مجتہد عالم ہے۔ ایک منٹ بات سمجھ آ گئی، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں بھائی، تقویٰ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے وہ اتنا آسان ہے، اس کی خواہش نفس آپ کی ہوگی؟ نہیں، خواہش نفس یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں ایک شعب خواہش نفس کا یہ ہے کہ کیونکہ میرا استاد ہے یہ، دلیل اس کے پاس قوی، اس کی بات کو معلوم ہے، نہیں میرا استاد کی بات نہیں ہے، استاد کی بات دلیل کی قوت کی بات ہے، ہاں دلیل کی، دلیل کس نے کہا کہ یہ دلیل ترجیح یا راجح قول ہے؟ کسی عالم نے کہا ہے نا، آپ سمجھے جا رہا، تحقیق ہوئی اس عالم کی، اس کی تحقیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس عالم کی تحقیق نے کہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی تحقیق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اب کس طرف جائیں گے آپ؟ آپ دے مقام دیکھیے، صالح فوزان کا مقام علم ہے، میں اس کا نہیں کر رہا، میں وہ مرجحات کو دیکھتے ہیں، مرجحات کو دیکھتے ہیں، یہ قول اس کا ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ مرجح ہے، یہ مرجح ہے، یہاں پر امام حنبل حنبلیوں کا یہ قول ہے، یہ ترجیح، یہ بات ہے، یہ قول میرے نزدیک زیادہ قوی قول ہے، میں اس کو لیتا ہوں، تو گائیڈ تقویٰ نے کیا یا خواہش نفس نے کیا؟ نہیں سمجھ آ رہے، اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ ترجیح مرجحات جو میں کہ 70 کے قریب مرجحات ہیں، مرجحات یہاں پر ان کے کام نہیں ہے، کیونکہ یہ قول میرے نزدیک قوی ہے، میں نے رب کو جواب دینے، کیا جواب دوں گا؟ میرے دل میں ایک کھٹکا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، دل میں کھٹکا جب ہوتا ہے، پھر نفس بن ہوشی شیخ العثمی کئی مرتبہ فرماتے کتابوں میں، یہ مسئلہ ایسا ہے، میں نفس میں کوئی چیز ہے اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں۔
میرا سوال یہ تھا کہ اگر اجتہاد کرنے والے دو مستحدین موجود ہیں، ایک سے غلطی ہو گئی، ایک صحیح کو پا لیا، دونوں ایک ہی وقت میں موجود ہیں،
ایک اجر، ایک دو اجر،
یہ دوگنا اجر، یہ شخص اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے؟
پتا چلے گا تو کرے گا نا،
سمجھ نہیں رہا،
یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا تقویٰ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، اس کا تقویٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری غلطی ہوئی ہے، وہ نہیں مارا میری غلطی ہوئی ہے، کہتے غلطی اس کی ہوئی ہے، سمجھا؟
شیخ زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ سے اسی طرح کا ایک سوال ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو ضعیف کہا ہے، جو تخنے سے نیچے کپڑا لٹکا تو ان کا وضو مشکوک ہے، تو اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے، تدلیس ہے اس میں، تو جب جب پوچھا گیا وہ اس کو صحیح مانتے ہیں شیخ زبیر رضی اللہ، تو ان سے پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ تو صحیح مانیں گے البانی تو اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں شیخ البانی کو، تو ان کو کہنے دیا ہم تو اس کو مان رہے ہیں، ہمارے غلطی،
یہ بھائی دلائل دیکھیں، مرجحات ہوتی ہے، بات یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو میرے بات درست ہے، فرآن کہہ رہا ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس مرجحات، ان کے پاس علم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کس کا قول کیسے کس بنیاد پہ قائم ہے، پھر جا کے پھر وہ فتویٰ دیتا ہے۔ دیکھیں اس میں اگر آپ کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے، اب دلائل دونوں طرف ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک یہ قول جو ہے نا یہ راجح قول ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ عالم جو ہے اس کا قول میں سمجھتا ہوں زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس بات کی تحقیق جو ابھی تک میں نے میرے علم ہی یہ صحیح تحقیق، میں اس کے قول کو لیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ اسے تقلید کہتے ہیں، کچھ اسے اتباع کہتے ہیں، یہ لفظی اختلاف ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے بات کو مانے تو تقلید ہے، دلیل ہے سمجھ نہیں آئی کیا تقلید اتباع ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا، آپ تقلید کہیں اتباع کہ کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کو بھی تقویٰ گائیڈ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اچھا یہ میرا عالم ہے، میرے شہر کا ہے، میرے ملک کا ہے، یا میری ذات کا ہے، یا میرے نہیں، یہ نہیں چلے گا، دلیل کو آپ کو سمجھے تو دلیل کی اتباع کریں، سمجھنے تو جس عالم کا تقوی، جس عالم کا تقوی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے علم کو دیکھ کے، اس کے فتوا کو دیکھ کے، اس کے سیرت کو دیکھ کے، اس بندے کی منہج کیا ہے، سیرت کیا ہے، اس کو اگر آپ سمجھتے کہ صحیح ہے تو اس کو فالو کریں آپ.
مثال میں
کس کا جی مشتد غلطی پہ، تو عام آدمی کو غلطی نہیں، عام آدمی فالو کر رہے ہیں، غلطی تب ہوگی جب جان حق جانے کے بعد چھوڑ دیتا. میں نے شروع میں کہا ہے اندھی تقلید کی گنجائش نہیں، اشارہ بدعت ہے یہ، واللہ اعلم. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ اس کو نہ دہرائیں، اور طے شدہ طور پہ یہ بھی اشارہ کرتے کہ سورہ فاتحہ کو بھی نہ چھوڑنا، کیا آپ براہ کرم وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی یہ میں کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ نہیں چھوڑنی سوائے اس کنڈیشن کے جب آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، جب رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، اب سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے آپ رکوع میں. اس لیے اس دلیل کی بنیاد پر سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے، رکن ساقط ہو جاتا ہے. کیا سوال یہ ہے میرا، بات کو آسان کر دو، کیا کبھی کوئی رکن ساقط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ دلیل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ مسئلہ تو ابھی تھوڑا سا سمجھ مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے، اسے بعد سوال بھی باہر سے بھی آ رہے ہیں کہ کوئی اور ایسا رکن ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی اور رکن ہے سورہ فاتحہ کے بغیر؟ یہ ہاں ہے یا نہ ہے؟ اس کا نہیں. کوئی اور اس حدیث کے علاوہ کہ کوئی اور ایسی حدیث ہے، کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کو چھوڑنے کی اجازت دی ہو؟ چلو اور آسان کر دو، سیدنا عمران بن حسین کو بواسیر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ صلی قائم فلم تستطع فقاعدا. اللہ جب اس میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اصل قیام کی حالت جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، اگر آپ نہیں قیام کی حالت میں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں. یہ رکن کب ساقط ہوا؟ استطاعت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، اب وہ پڑھے لازمی ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی. اب دوسری دلیل کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے یہ رکن ساقط ہو گیا ہے، ورنہ قیام نماز کا رکن، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اس حدیث میں، سید ابو بکر کے حدیث میں، جب رکوع میں شامل ہو گئے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، اس سے یہی دلالت واضح ہوتی ہے کہ یہ رکن بھی ساقط ہو جاتا ہے جب مقتدی پہنچتا ہے اور رکوع میں شامل ہو جاتا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ اب الحمدللہ. دوسرا درس عبداللہ بن مسعود یہ تو وضاحت میں نے کر دی، دوبارہ کر دوں؟ دیکھیں نا، دو مختصر آپ کے دو سوال مختصر کر دوں. میں نے بتا دیا، میں پھر مختصر بتا دیتا ہوں. پہلا سوال ہے کہ لا تعد کی روایت میں آپ نے اس میں سے یہ راجح کیا گیا، راجح میں نے نہیں سمجھا، راجح ان علماء نے ترجیح کی ہے جنہوں نے کہا ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رکعت ہو گئی ہے، اور میں نے سب کے نام بتا دیے ہے، اور پانچ صحابہ کے نام بھی بتا دیے ہے، کتاب بھی بتا دی، حوالہ بھی بتا دیا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ادھر ہو گیا، لا تعد میں رکعت کے نہ ہونا شامل ہی نہیں ہے. اگر رکعت نہیں ہوئی ہے دوبارہ پڑھیں، حدیث بالکل واضح ہوتا تو ان علماء اس کی یہ وضاحت کی ہے، اور سب سے زیادہ سمجھا صحابہ نے، پانچ صحابہ کے نام ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم سلف ہی ہیں، سلف کی اتباع کرتے ہیں، فہم سلف کی بات کرتے ہیں. تو میرے نزدیک قول راجح یہی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ علماء عوام کہاں جائیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سلف کی فہم کو آگے رکھ کے چلتے ہیں، تو سلف کی فہم تو یہی ہے، پانچ صحابہ نے، اور کسی اور صحابہ نے مخالفت بھی نہیں کی ان پانچ کی، کوئی کسی ثابت نے مخالفت. سنیں، اگر کوئی کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں ساری، اس کا تقوی ہے بھائی، وہ اس کا تقوی ہے. میں علامہ البانی کو جانتا ہوں, ان کی جو تحقیق انہوں نے کی الوار غریب وہ میں نے پڑھی, خود پڑھی ہے, بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے, جو تحقیق انہوں نے بیان کی ہے, جو اقوال بیان کی ہے سب صحیح ہیں, اور دلالت بھی حدیث کے ظاہر کی دلالت بھی یہی ہے, اور ان کی تحقیق بھی یہی ہے. پانچ صحابہ کا نام لے کے کہا تو حدیث کے ظاہر کو اگر آپ لے دیں تب بھی یہ قول راجح آتا ہے کہ رکعت ہو گئی ہے. اب مسئلہ ہے کہ ان علماء نے کہا کہ پانچوں آثار ضعیف ہیں, برصغیر جیسے آپ نے ذکر کیا پانچوں آثار ضعیف ہیں, اور حدیث کی دلالت میں یہ لازم اللہ تعود میں رکعت نہیں ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا تقوی اس کو یہی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ قول راجح ہے اس کی طرف جائے, آپ خواہش اس کے بیچ میں نہ آنے دیں. اگر آپ بالکل جاہل ہیں عامی ہیں, آپ اس کی بات کو مانیں جو آپ کے نزدیک زیادہ متقی پرہیزگار ہے, یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ برصغیر کو علماء کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ طالب علم ہیں, آپ تحقیق کرتے ہیں, آپ سمجھتے بھی ہیں مسائل کو, تو جب یہ سامنے آتا ہے تو یہاں پر آپ مرجحات کی طرف جانا پڑے گا. کون سا ترجیح ہے ان علماء کا قول کی ترجیح اگر رکعت نہیں ہوئی کیونکہ راجح ہے ذکر رکعت ہو گئی ہے, یہ تفصیل ہے واضح. باقی ہمیشہ آپ کو اکثر دیکھ بتاؤ اکثر ملے گا کہ تصحیح اور تضعیف کے بارے میں یہ پتہ ہے, دس میں سے ایک عذر ہے ان علماء کا سلف کے جو نے حدیث کو چھوڑا ہے کہ حدیث تصحیح اور تضعیف ہے. ایک عالم کہتا ہے صحیح, دوسرا کہا ضعیف ہے. اب جس عالم کے صحیح کہا ہے اس کے پاس جو سند ہے یا اس کے پاس جو طرق آئی ہیں اس کے پاس نہیں ہے دوسرے عالم کے پاس, اس لیے مجتہد عالم ہے اپنی اجتہاد کر کے چلے گئے. اب جو ان کے متبعین ہیں بعد میں یا مقلدین کہیں آپ, کوئی دلیل تو نہیں تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ دلائل جو اس عالم نے جمع کیے تھے وہ تو ٹھیک ہیں, طرق بھی دوسرے ہیں, متفق علیہ حدیث میں آ گیا ہے, میں اب کیا کروں. اگر وہ شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں, اندھی تقریر کی طرف جاتے ہیں, تو اسے کوئی گنجائش نہیں شرعاً, یہ بدعت حرام ہے اور غلط کر رہا ہے, وہ مجتہد نہیں ہے, یہ اجتہاد نہیں ہے, یہ اجر کا کے مستحق نہیں ہے, یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, اور ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی. اگر وہ اس تحقیق کے کو چھوڑ کر جو اسے سمجھ لی ہے اور صرف فاتحہ نہیں پڑھتے یا رکوع کے تعلق سے جو اس نے تحقیق کی اس کی مخالفت کرتا ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے شرعاً. عامی بھی جانتا ہے, طالب علم بھی جانتا ہے, اور اس سے دیکھیں جہالت سے رکھے جاہل سے عالم تک, یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, جاہل ہے عالم ہے, بیچ میں ہیں کہ نہیں سارے, جاہل ہے, تھوڑا سا علم ہے, اس سے زیادہ علم ہے, اس سے زیادہ علم ہے, طالب علم ہے, چھوٹا درمیانہ بڑا عالم, چھوٹا عالم بڑا عالم, علامہ, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ علم میں ترقی ہوتی ہے. اب ہم کمپیئر کس کو کر رہے ہیں, جاہل کو طالب علم سے عالم سے کمپیئر کر رہے ہیں, یہ تو ناانصافی ہے. عالم کے مقام اور ہے, اس کی سمجھ اور اس کے تقوی اور ہے, جاہل کا مقام اور اس کے تقوی اور ہے, اس کی سمجھ اور ہے. جب دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے ایک ساتھ تول کے بات کرتے ہیں تو یہی تو ناانصافی ہے. اب عالم کہتا ہے سمجھنے کے بعد میں نہیں لیتا یہ, جاہل کہ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, میں اس کی بات کو مانتا ہوں, دونوں برابر ہیں کیا؟ اس لیے دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تحقیق علماء کی تحقیق ہوتی ہے, محققین علماء ہیں, ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے غلط تحقیق کی ہے, نہیں, ان کا تقوی ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا. اگر برے صغیر کے علماء جو یہ سمجھتے کر رکعت نہیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, ہمارے سراخوں پہ ہیں, لیکن وہ ہمیں برا بھلا نہ کہیں کہ یہ جو سعودی عرب ہیں لوگ, یہ جو ہیں یہ مقلدین ہیں, تقلید کرتے ہیں, یہ رکعت کو نہیں دہراتے, ان کی رکعت ان کی نماز ہی نہیں ہوتی, یہ غلط ہے, یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. واللہ اعلم. یہ ان کے نزدیک ہے کہ لا تعد میں شامل ہی نہیں ہے, کیونکہ ذات کا حرصن میں حرص یہی تھی کہ صحابی نے اس لیے رکوع میں شامل ہو گئے تھے, شروع میں مسجد میں داخل ہو کے رکوع میں کیوں چلے گئے تھے, حرص کس چیز کا تھا, رکعت کو پانے کا. اگر کوئی رکعت کو پانا چاہتا ہے عبداللہ بن زبیر کے نزدیک رکوع میں چلے جائے پھر چلا جائے, یہ ان کی سمجھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, لا تعد میں وہ کہتے ہیں لا تعد میں شامل نہیں ہے, یہ ذات کا حرصن میں شامل ہے, پہلے جملے میں شامل ہے کہ صحابی حرص اس چیز پہ تھے, اس کے لیے آپ سب نے دعا فرمائی ہے, اسے فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سننا ہے. لیکن جو صحیح قول ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ رکوع میں نہ جائیں, آپ صف پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا میں اگلے دفعہ بیان کرنا تھا, میں ابھی بتا دیتا ہوں, اگر آپ صف میں شامل ہو جائیں تو یہ غلطی نہ کریں, عام غلطی میں جو بات کر رہا تھا, لوگ جب صف میں شامل ہوتے ہیں سر جھکا کے جلدی میں جاتے ہیں, یوں اللہ اکبر کہتے ہیں. اب آپ جھکتے ہوئے کہتے ہیں نا, دیکھیں تب داخل ہو گئے ہیں, اب امام کھڑے یہاں پہ, اب یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر, آپ کی نماز ہی نہیں ہے, زکات نہیں ہے, آپ کی نماز ہی نہیں ہے, کیا کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے, اللہ اکبر. دیکھیں اگر موقع ملے ہاتھ باندھ کے ٹھیک ہے، نہ تو فوراً رکوع میں چلے جائیں. اب رکوع میں آپ نے فوراً آپ کے سیدھے ہاتھ ہو گئے، پورا کھڑے ہو گئے آپ، وقت سبحان رب العظیم ایک مرتبہ کہہ دیا تو آپ کی رکعت ہو گئی. اگر بیچ میں آپ نے ایک مرتبہ کم سے کم نہیں کہا سبحان رب العظیم، امام نے سر اٹھا لیا ہے، تو آپ ایک رکعت دوبارہ دہرا ہے. واللہ اعلم. دوسرا درس ابھی کافی ہے، سوال جواب میں آئے گا. جی ہاں، ایک دو اس میں تکبیر ہے. پہلی تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ ہے، وہ کھڑے ہو کے آپ نے کرنا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے جھکے کرتے رکوع والی تکبیر، دو غلطیاں ہیں. تب تحریمہ چلی گئی اور یہ جگہ نہیں کہ تکبیر تحریمہ میں سمجھ کے نیت کرتا ہے، جھک کے کرتا ہے، تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں کی جاتی ہے، نہ کہ رکوع کی حالت میں کی جاتی ہے. لازمی نہیں ہے، سنت ہے. اب ہاتھ باندھ سکے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی اس کے بغیر، کیونکہ اس کی جگہ نہیں ہے. آپ قیام کرنا نہیں چاہتے، آپ ترتیب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ نہ باندھ، سیدھا سب سجدے میں چلے جائیں. واللہ اعلم. ہاں، دوسرا درس. یہ کہی تھی، کیسے نہیں کہی ہوگی؟ نہیں نہیں، کہتے مسجد میں داخل ہوتے ہی رکوع میں شامل ہو گئے. کوئی سمجھ نہیں تھی کہ تب کے تحریمہ نہیں پڑھنی. یہ میرے بھائی نہیں، داخل ہوتے ہی تکبیر تو پڑھی ہوگی نا، ظاہر ہے تو صحابی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کو نہیں پڑھی؟ کیسے ممکن ہے؟ ان سے جو غلطی جو دیکھی گئی لات عد میں، یہ ہے کہ انہوں نے رکوع فوراً کر کے کیا تھا، داخل ہوتے ہی کیا تھا. یہ نہیں کہ تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی، نماز کیوں کی نہیں ہے؟ پھر شروع سے نماز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی تمہارے تو نماز ہی نہیں ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، موسی صلاۃ علی حدیث، جو اگلے درس میں آئے گی ان شاء اللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں نا، تو حسن ظن کیا ہے؟ پڑھی ہے نا، یہ تو بہت یقینی بات ہے، وہ تو شک ہے. چلے دوسرا درس، بارک اللہ فیک. ناشتہ دوسرے درس کے بعد، ابھی کرنا ہے، کافی ٹائم ہو گیا یار. دوسرے درس کے بعد ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، سوا گھنٹہ.